नाराज तो नहीं होंगे, कोई नहीं देख रहा, अल्लाह तो देख रहे हैं, और मेरे तमाम मफादात उस जात से वाबस्ता हैं, वो नाराज हो गया तो ये ख्याल अंदर बैठ जाए। निस्बत भी इसी का नाम है, ये साहिब निस्बत है। क्या मतलब? इसे हर वक्त अल्लाह का ध्यान नसीब हो गया, हर वक्त अल्लाह का ख्याल नसीब हो गया, खलवतों में, तन्हाइयों में, बलवतों में, मशगूलियत में, रिजालुल्लाह तुलहीम तिजारतुम वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाह। इसकी जबान तो तिजारत की बातें कर रही है, और इसके कदम भी बाजार में खड़े रखे हुए हैं, और मशगूलियत भी इसकी तिजारत की है, लेकिन ये दिल है कि अल्लाह से गाफिल नहीं है, ये दिल है अल्लाह ताला से गाफिल नहीं है। रिजालुल्लाह तुलहीम तिजारतुम वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाह, ये नहीं कि वो बाजार में तस्बीह लेके पढ़ रहा हो, याद क्या करेगा, लेकिन उसे यह ख्याल है कि हलाल तरीका क्या है, जायज तरीका क्या है, मैं कोई गलत तो नहीं कर रहा, कहीं खयानत तो नहीं हो रही, कि झूठ तो नहीं बोल रहा, ठीक है, यह ख्याल उसे है, अल्लाह देख रहा है, यह है अल्लाह की याद। فرمایا ہمارے استاد حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب کے مزاج میں ایسی اختلافی مسائل کے بارے میں بڑا توسط تھا، میں نے حضرت حکیم الامت سے ان سے ایک مسئلہ پوچھا جس میں مولانا کا فتویٰ حضرت گنگوئی کے فتوے سے مختلف تھا، رائے میں فرق ہوتا ہے، مزاج میں بھی فرق ہوتا ہے، رائے میں بھی فرق ہوتا ہے، مزاج میں بھی فرق ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن گستاخی اور بے ادبی اس کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی، رائے میں اختلاف، مزاج میں فرق، احترام میں فرق نہ آئے، احترام میں فرق نہ آئے، رائے میں فرق ہو سکتا ہے، مزاج میں فرق ہو سکتا ہے، لیکن بے ادبی، بد زبانی، بد کلامی، احترام میں فرق نہ آئے، یہ ہے مزاج۔ علماء کے درمیان اختلافی مسائل میں توسو، فرما ہمارے استاد مولانا یعقوب صاحب کے مزاج میں ایسے اختلافی مسائل کے بارے میں بڑا توسو تھا، میں نے حضرت حکیم الامت سے ان سے ایک مسئلہ پوچھا جس میں مولانا کا فتویٰ حضرت گنگوئی کے فتوے سے مختلف تھا، اپنی تحقیق کے مطابق مسئلہ بتا دیا اور پھر یہ بھی فرما دیا کہ حضرت گنگوئی کا فتویٰ اس معاملے میں اس طرح ہے، اب تمہیں اختیار ہے، جس کو چاہو اختیار کر لو۔ دونوں عالم ربانی ہیں، ایک ہی فتویٰ یہ ہے، ایک ہی رائے یہ ہے، آپ جس پہ عمل کریں گے گنجائش ہے آپ کے لیے۔ ارشاد فرمایا مولانا عبیداللہ سندھی نے نقل کیا ہے، بہت اہم بات، میں اکثر طلباء کے سامنے یہ عرض کیا کرتا ہوں، ارشاد فرمایا حضرت سندھی رحمت اللہ نے نقل کیا کہ علامہ شبلی نعمانی نے ان کے سامنے فرمایا کہ تجربے سے یہ بات ثابت ہوئی کہ قوم کی اصلاح اور فائدہ، قوم کی اصلاح اور فائدہ اس شخص سے پہنچتا ہے جس میں تقدس تقوی ہو، اس کے بغیر کتنا ہی بھاری عالم محقق ہو اصلاح خلق اس سے نہیں ہو سکتا۔ حضرت فرمانے لگے مجھ سے بات حضرت سندھی نے فرمائی، اور حضرت سندھی نے یہ بات حضرت شبلی نعمانی سے نقل فرمائی کہ فرمایا کہ تجربہ یہی ہے کہ قوم کی اصلاح اور قوم کو جو نفع ہوتا ہے وہ اس شخص سے ہوتا ہے جس میں تقدس اور تقویٰ ہو، اس کے بغیر کتنے ہی بھاری عالم کیوں نہ ہو، محقق کیوں نہ ہو، مخلوق کی اصلاح اس سے نہیں ہوتا۔ اور سبحان اللہ، محقق بھی ہو اور تقدس اور تقویٰ بھی ہو، سبحان اللہ، پھر تو دنیا سے چلا بھی چلا جاتا ہے تب بھی اس سے اصلاح ہوتی رہتی ہے، اس کے علم سے، اس کے آثار علم سے، اس کے مبارک نقشوں سے امت کی اصلاح ہوتی رہتی ہے۔ خلق خدا کو فائدہ نری علمی تحقیق سے نہیں بلکہ عملی تقدس سے پہنچتا ہے، عملی تقدس سے پہنچتا ہے، اسے حلال حرام کی کتنی فکر ہے، جائز ناجائز کی کتنی فکر ہے، ظاہر باطن کے لحاظ سے یہ کتنا پاکیزہ اور تقدس ہے، تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے، یہ اثر ہے. مخلوق خدا کو اس سے فائدہ ہو. خلق خدا کو فائدہ نری علمی تحقیق سے نہیں بلکہ عملی تقدس سے پہنچتا ہے. بس اوقات آدمی سوچتا ہے اب تو میں رابع میں پہنچ گیا ہوں، اور اب تو میں سابع میں پہنچ گیا ہوں، اب تو میں دورے میں بھی پہنچ گیا ہوں، اب کیا ہوگا؟ آدمی اب بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے. یہ عملی تقدس تو آدمی ہر وقت حاصل کر سکتا ہے، اور مطالعے کے ذریعے اپنی استعداد تو ہر وقت بڑھا سکتا ہے. کچھ بھی نہیں گیا اگر فکر نصیب ہو جائے، اگر فکر نصیب ہو جائے. انگریزوں کی دوستی فتنہ ہے، دشمنی بھی. ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ انگریزوں کے ساتھ دوستی فتنہ باطنہ ہے، اور ان کی دشمنی بحالت موجودہ کے مسلمانوں میں مقابلے کی طاقت نہیں، فتنہ ظاہرہ ہے. ہم دونوں سے پناہ مانگتے ہیں، ہم دونوں سے پناہ مانگتے ہیں. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا میں تلقین فرمائی، اللہم انا نعوذ بک من الفتن ما ظہر منها وما بطن. دوستی باطنی فتنہ ہے، اور ان سے دشمنی ظاہری آزمائش ہے، ظاہری آزمائش ہے. دونوں سے پناہ مانگ. جب تک اس امت میں کفر کی نجاست اور کافر سے دوری موجود تھی تو یہ امت ارتداد کی طرف نہیں گئی تھی. اس لیے قرآن نے کیا کہا، انما المشرکون نجس، گندگی، پخانہ، پخانے سے بھی بدتر، شر البریہ، بدترین مخلوق، اولئک الانعام بل مزل. کیوں؟ گندی چیز کا جب آدمی سوچتا ہے تو آدمی نہیں سوچتا کہ یہ اس کو میں آئیڈیل بناؤں گا، اس کو میں نمونہ بناؤں گا. تو جب تک اس امت کے اندر اس نجاست کی، شرک کی، کفر کی گندگی تھی نا، تو کافر سے دوستی کا تصور ہی نہیں تھا کہ مسلمان بھی کافر دوستی رہ سکتا ہے. معاملات کی گنجائش ہے، آپ تو پخانے میں بھی جاتے ہیں، باتھ روم میں بھی جاتے ہیں، وہ ضرورت کے لیے. تو جب تک اس کفر اور کی گندگی موجود تھی مسلمانوں میں، تو مسلمان کا کافر سے دوستی کا تصور ہی نہیں تھا. لیکن اب وہ نجاست کا تصور ختم ہو گیا، ذہن بدل گئے، دوستی ہو گئی. جب دوستیاں ہو گئیں تو آہستہ آہستہ کیا ہو گیا، ارتداد کا دروازہ کھل گیا، ارتداد کا دروازہ کھل گیا. مسلمانوں کی اولادیں ہیں، مسلمانوں میں زندگی گزری ہے، مسلمان ماں کی چھاتی سے دودھ پیا ہے، اور کیا ہو گیا، مسلمان نہیں رہا، مسلمان نہیں رہا. ارشاد فرمایا، میری طالب علمی کے زمانے میں ایک انگریز کلیکٹر مدرسہ دوبند میں آنے والا تھا. میں نے حضرت مولانا یعقوب صاحب سے عرض کیا کہ اگر وہ چندہ دے تو آپ قبول کر لیں گے؟ فرمایا ہاں. میں نے عرض کیا پھر اس کو کہاں سے صرف کریں گے؟ فرمایا ہمارے پاس بہت سے ایسے مصارف ہیں کہ ہم بھنگیوں کو تنخواہ دے دیں گے. حضرت تھانوی رحمت اللہ فرمایا کہ میرے طالب علمی کے زمانے میں ایک انگریز کلیکٹر مدرسے میں دوبند میں آنے والا تھا. میں نے اپنے استاد مولانا یعقوب صاحب سے عرض کیا، حضرت اگر وہ چندہ دے تو آپ قبول کر لیں گے؟ فرمایا ہاں. میں نے عرض کیا پھر اس کو کہاں صرف کریں گے؟ فرمایا ہمارے پاس بہت سے ایسے مصارف ہیں، ہم بھنگیوں کو تنخواہ میں دے دیں گے. میں نے پھر عرض کیا اگر وہ کوئی مشورہ دے تو کیا آپ قبول کر لیں گے؟ فرمایا نہیں، ہم ان سے کہہ دیں گے ہمارا تمام کام مجلس شورا کے رائے سے ہوتا ہے، ہم آپ کا مشورہ اس مجلس میں پیش کر دیں گے. اس لیے کہ حکومت تھی نا ان کی، حکومت تھی اور ذمہ دار آدمی تھا. اب وہ آ رہا ہے تو کس حکمت کے ساتھ کام کیا. ارشاد فرمایا، مولانا محمد قاسم باوجود بانی دارالعلوم ہونے کے چندے کے واسطے کبھی عمرہ کی خوشامد گوارا نہ کرتے تھے. مولوی کی زینت کیا ہے؟ استغنا. مولویت کی حسن کیا ہے؟ استغنا. ٹھیک ہے، یہ استغنا. اگر یہ چلا گیا، یہ چلا گیا تو اس سے دین خراب ہونے کا خطرہ ہے، دین کے بدنام ہونے کا خطرہ ہے. کوئی ایسا طریقہ نہیں اختیار کرنا چاہیے دین کے اشاعت کے لیے جس سے پہلے دین برباد ہو جائے. دین کی حفاظت کا کوئی ایسا طریقہ نہیں اختیار کرنا چاہیے جس سے پہلے قدم میں دین خود بدنام ہو جائے، دین خود ضائع ہو رہا ہے. اس وقت نہیں، مدرسہ بہت بڑا بنانا ہے. عربی کس نے کہا بڑا بنانا ہے؟ کام بہت بڑا کرنے میں کس نے کہا ہے؟ ٹھیک ہے، نہیں دین پھیلانا ہے نا. ارے میاں دین پھیلانا تو پھر طریقہ ایسا اختیار نہ کرنا جس سے پہلے قدموں میں دین خراب کر رہا ہو. فرمایا نووی رحمۃ اللہ علیہ، دعلوم ہونے کے باوجود چندے کے واسطے کبھی عمرہ کی خوشامد گوارا نہ کرتے تھے. اس طرح مولانا یعقوب صاحب مدرسے کے مصالح پیش نظر ہونے کے باوجود کبھی کسی سے چندہ حاصل کرنے کے لیے نہ ملتے تھے. ہاں، ان کا دین بچانے کے لیے اور ان کا مال صحیح مصارف میں خرچ ہو اور ان کا مال کہیں باطل کی تعمیر کا اور اشاعت کا ذریعہ نہ بنے، ایسی ترغیب دے سکتے ہیں، ذہن سازی کر سکتے ہیں، لیکن ایسا کوئی طریقہ اختیار نہیں کر سکتے جس سے آپ کا دینی کام متاثر ہو، آپ کی شخصیت متاثر ہو اور یہ مبارک طبقہ اہل علم کا اس پر داغ دھبا آئے. اس کی کوئی گنجائش نہیں، اس کی کوئی گنجائش نہیں. حضرت گنگوئی رحمتہ اللہ علیہ کا ایک کلمہ حکمت. حضرت گنگوئی نے فرمایا، دنیا میں کوئی آدمی رنج اور غم سے بچنا چاہے تو اس کے سوا کوئی راستہ نہیں کہ کسی نفع کی توقع نہ رکھے. کسی نفع کی توقع نہ رکھے، اس لیے کہ دنیا کی اصل کیا ہے؟ تکلیف. اب یہاں سے کہیں راحت کا جھونکا آ گیا تو پتہ نہیں کہاں سے آ گیا، ورنہ تو یہ تکلیف کی جگہ تھی، ازمائش کی جگہ تھی، امتحان گاہ ہے. یہاں کوئی راحت کا جھونکا آ گیا تو پتہ نہیں کہاں سے آ گیا، تو آدمی کو سکون رہے گا. ورنہ اگر پہلی سی خیالی پلاؤ پکا لیے کہ یوں ہوگا اور پھر یوں ہوگا اور پھر ایسا بنوں گا اور پھر یوں گاڑی آئے گی، پھر اتنا بڑا ادارہ ہوگا، پھر یوں ہوگا، پھر یوں میرے استقبال ہوگا، شیخ چلی کی طرح پوری تعمیر کر لی. اب جب نہیں ہوا تو کتنا پریشان ہوگا، کتنا دکھ ہوگا. فرمایا گنگوئی نے فرمایا، دنیا میں کوئی آدمی رنج اور غم سے بچنا چاہے تو اس کے سوا کوئی راستہ نہیں کہ کسی نفع کی توقع نہ رکھے. حقیقت یہ کہ ساری پریشانیوں کی بنیاد خیالی توقعات ہوتی ہیں. جبکہ وہ پوری نہیں ہوتی تو رنج ہوتا ہے. اور ظاہر ہے یہ مقام صرف اللہ والوں ہی کو حاصل ہو سکتا ہے جن کی امید و پہم کا تعلق صرف ایک ذات حق تعالی سے وابستہ. ہاں، اس ذات سے امید رکھو بس. ٹھیک ہے، اس ذات سے امید. حضرت مرزا مدھر جانا رحمۃ اللہ علیہ شہید ایک شیعہ شخص کے ہاتھ سے شہید ہوئے. ان کی پرانی روایت چلی آ رہی ہے. شہادت کی رات میں خواب میں دیکھا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سرخ کرتا پہنے تشریف لائیں. سبحان اللہ. شہادت کی رات میں خواب میں دیکھا کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ سرخ کرتا پہنے تشریف لائیں. خواب کیا تعبیر اپنی شہادت سے لے کر صبح اسے بڑے منتظر اور مسرور تھے. مزہ آئے گا. ودت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل. تو وہ مزے کی چیز ہے نا. تبھی تو اللہ کے نبی اتنی تمنا کر رہا ہے. مزے کی چیز ہے. تو جب انہیں یہ پتا چلا کہ اس تعبیر کا حاصل کیا ہے, شہادت ہے اور ہے بھی میری, تو بڑے خوش اور بڑے مسرور, بڑے خوش اور بڑے مسرور. کوئی بڑھیا چیز ہے یہ, کوئی بڑھیا چیز ہے. حضرت شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کی انتہائی ذکاوت, مولانا فضل حق خیر آبادی اور مولانا صدر الدین صاحب جو علوم عقلیات فلسفہ منطق وغیرہ کے بڑے امام مانے جاتے تھے, دونوں عربی ادب کے بھی بڑے ماہر ادیب تھے. ایک مرتبہ ان دونوں نے ارادہ کیا کہ شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے علم فضل کا بڑا چرچا ہے, چلو ذرا امتحان کریں کتنا اور کیسا علم رکھتے ہیں. یہ خود بہت بڑے لوگ تھے فلسفہ میں, عقلیات میں بہت بڑے لوگ تھے. تو انہوں نے کہا کہ حضرت شاہ عبدالعزیز کا بڑا چرچا سنا ہے, چلو جا کے امتحان لیتے ہیں کتنا اور کیسا علم رکھتے ہیں. راستے میں دونوں نے عربی زبان میں دو قصیدے لکھے, خود علامہ لوگ تھے, راستے میں دو عربی زبان میں قصیدے لکھ لیے. آزمائش کے لیے آپس میں یہ قصیدے بہم بدل دیے, لکھے خود, ایک نے یہ قصیدہ لکھا ہے راستے میں بدل دی, ایک نے اس لے لیا, ایک اس نے لے لیا, ایک کا قصیدہ دوسرے نے لے لیا. حضرت شاہ صاحب کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگے, حضرت ہم نے کچھ بکا ہے ذرا اس کو سن لیجیے. حضرت نے فرمایا سنائے. دونوں نے یہ دو قصیدے پڑھ کر سنائے. حضرت شاہ صاحب خاموش بیٹھے سنتے رہے. ان دونوں نے آپس میں ایک دوسرے کو اشارہ کر کے, بڑے میاں کی کچھ سمجھ نہیں, آپس میں ایک دوسرے کو اشارے کیے کہ بڑے میاں کچھ سمجھ ہی نہیں, بولتے کیا. پھر عرض کیا, آپ نے ان قصیدوں کے متعلق کچھ فرمایا نہیں. اب آپس میں سمجھ رہے ہیں کہ بڑے میاں کچھ سمجھ میں نہیں آیا. آج شاہ صاحب نے فرمایا کچھ کہہ دوں گا, مگر پہلے یہ تو بتلاؤ قصیدوں میں تبدیلی کہاں اور کیوں ہوئی. سبحان اللہ. اب تو ان دونوں نے حیرت سے سوال کیے, آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ فرمایا میں نے آپ دونوں کی گفتگو اور طرز کلام سے دونوں کے مزاج مذاق کا جو اندازہ لگایا تھا, ان قصیدوں کے اس سے مختلف پایا. سبحان اللہ. زکاوت کا انتہا ہے نا, کہ مزاج سے سمجھ گئے کہ قصیدہ اس کا یہ ہونا چاہیے, اور مزاج بھی چند باتوں سے سمجھ گئے کہ اس کا مزاج ہے کیا. زکاوت اس سے اندازہ ہوا کہ ان میں تبدیلی ہو گئی ہے. اس کے بعد قصیدوں کے ایک شعر پر اصلاح کے لیے فرمانا شروع کیا, تو کوئی شعر بغیر اصلاح کے نہیں چھوڑا. پھر تمام اشعار کی اصلاح فرمائی. سبحان اللہ. ارشاد فرمایا, ہمارے حاجی صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کرتے تھے, مجھے چار مسائل میں اللہ نے شرح صدر عطا فرمایا. نوتوی کے شیخ, گنگوئی کے شیخ, تھانوی کے شیخ, فرمایا کرتے تھے مجھے چار مسائل میں اللہ نے شرح صدر عطا فرمایا. ان میں کبھی کوئی شک و شبہ نہیں پیش آیا. پہلا مسئلہ مسئلہ تقدیر, دوسرا مسئلہ حقیقت روح, تیسرا مسئلہ مشاجرات صحابہ, چوتھا مسئلہ وحدت الوجود. ظاہر ہے یہ شرح صدر کتابی علوم میں بڑی محنت اٹھانے کا نتیجہ نہ تھا بلکہ توجہ اللہ اور اپنے آپ کو اس کی فکر میں لگا لینے کا ثمرہ تھا. انابت اللہ کی برکت علوم و فنون میں ہوتی ہے. انابت اللہ کی برکت سے عقل روشن ہو جاتا ہے, عقل مکمل ہو جاتا ہے, عقل کی تکمیل ہونے لگتی ہے اور اس کے ثمرات اور اس کی برکتیں علوم اور فنون میں آتی ہیں, درس اور تدریس میں آتی ہیں, وعظ و نصائح میں آتی ہیں, دینی خدمات میں اس کے اثرات نظر آتے ہیں. کس سے؟ انابت اللہ, اللہ کی طرف رجوع کرنے سے اس کے اثرات آتے ہیں. فرمایا بزرگوں کی صحبت سے اصل مقصود کیا چیز ہے؟ ارشاد فرمایا بزرگوں کی صحبت میں رہنے سے اصل مطلوب ان کا مزاج حاصل کرنا, جو ان کے اندر اعتدال ہے, جو ان کے اندر حکمت ہے, ٹھیک ہے نا. فرمایا بزرگوں کی صحبت میں رہنے سے اصل مطلوب ان کا مذاق حاصل کرنا, مگر وہ در حقیقت سعی اور عمل سے حاصل نہیں ہوتا, محض اللہ کی طرف سے عطا ہے. وہ جب چاہتے ہیں جس کو چاہتے ہیں عطا فرما دیتے ہیں, باقی رہے اعمال و افعال اور وہ اختیاری ہیں, ایک دم میں بدل سکتے ہیں, مگر مزاج بس اوقات سالہ سال لگتا ہے. ایک آدمی نمازی نہیں ہے, حرم گیا نمازی بن گیا, یا تو نماز نہیں پڑھا تو وہاں جماعت کا شریک ہو گیا. اعمال و افعال تو ماحول سے جلدی آ جاتے ہیں, لیکن صفات آ جائیں, مزاج آ جائے, اخلاق سنور جائیں, یہ وقت لگتا ہے, یہ بنتے بنتے بنتے. اب ایک آدمی یا نمازی نہیں تھا, فوراً وہاں جا کے نمازی ہو گیا, ضروری نہیں کہ اس کے اندر حلم بھی آ جائے, ضروری نہیں کہ اس کے اندر مزاج میں انصاف بھی آ جائے, ضروری نہیں کہ اس کے غصہ کنٹرول بھی آ جائے. بس اوقات ہم نے دیکھا ایک ساتھی کو مدینہ منورہ جا رہے تھے, راستے میں اپنی بیوی کو طلاق دے دی, حج کر کے جا رہا تھا, لڑائی ہو گئی. اور لڑائی اس بات کہ اگر میں یہاں سے قسم کھا لی, اگر میں یہاں سے گیا تو میری بیوی کو طلاق. اب وہاں تو شرطیں موجود تھے, انہوں نے کہا چلو ایک بس سے لاؤ, بھگا دیا. لیکن مزاج آسانی سے نہیں بدلتا. تو اصل بزرگوں کی صحبت میں حاصل کرنا یہ مزاج ہے, یہ مذاق ہے. حضرت عموماً لباس صاف ستھرا اچھا استعمال کرتے تھے, اکثر کرتا چکن کا بھی زیب تن دیکھا گیا. اس پر بعض ناواقف لوگوں کو شبہ ہوتا ہے کہ یہ تکلف کا لباس درویشی کے خلاف ہے. ایک روز فرمایا ایسا شبہ کرنے والوں کو جواب دینے کی ضرورت نہیں سمجھتا اور نہیں دیتا ہوں. کس کس کو جواب دوں گا؟ لوگ اپنے مزاج سارے کو تولتے رہتے ہیں نا, کس کس کو جواب دوں گا؟ لیکن حقیقت یہ کہ مجھے طبیعی طور پر تکلف کا بڑھیا لباس پسند نہیں, اور خود جب کبھی بناتا ہوں تو بہت سادہ سا بناتا ہوں. جو مجھ سے اجازت لے کر بناتا ہے تو اس کو بھی سادگی کی تاکید کرتا ہوں, مگر ہوتا یہ کہ بہت سے دوست اپنی محبت میں کوئی بڑھیا لباس بنا لیتے ہیں, ان سے کہہ بھی دیتا ہوں کہ یہ تکلف کا لباس پسند نہیں, مگر اپنے بدن کے بنی ہوئی لباس کو واپس کرنا بھی اس کو بیکار کرنا ہے، اس کا استعمال کرنا بھی ایک قسم کا تکلف ہے، اس لیے شکر کے ساتھ استعمال کر لیتا ہوں۔ سبحان اللہ، دیکھو نا، یہ وہ تو نیکی کر رہے ہوتے ہیں اور بس اوقات دوسروں کا دل رکھ رہے ہوتے ہیں، اور ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ بدگمانی کر رہے ہوتے ہیں، ہم بدگمانی کر رہے ہوتے ہیں۔ حصول علم کے لیے کثرت مطالعہ سے زیادہ ادب مشائخ ضروری ہے۔ حکیم الوہاب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، کثرت مطالعہ کا مطلب یہ نہیں کہ تین چار صفحے ہمارے نزدیک بہت کثرت مطالعہ ہو گیا۔ کثرت مطالعہ کثرت مطالعہ ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں ہم روز پانچ چھ صفحوں کا مطالعہ کریں تو بڑا مطالعہ ہو رہا ہے، چلو تھوڑا کم کر دو اس کو، اس کی طرح صحبت اختیار کر لیں بس۔ حصول علم کے لیے کثرت مطالعہ سے زیادہ ادب مشائخ ضروری ہے۔ فرمایا علمی تحقیق سے زیادہ ضرورت ادب کی ہے، اور اگر ادب نہ ہو اور عقیدت نہ ہو اور تحقیق کرے گا، خطرہ ہے کسی فتنے میں پڑ جائے گا۔ خطرہ کسی فتنے میں پڑ جائے گا۔ فرمایا علمی تحقیق سے زیادہ ضرورت ادب کی ہے، بلکہ بزرگان سلف ادب کرنے سے حق تعالی تحقیق کی شان بھی عطا فرما دیتے۔ سبحان اللہ، یعنی ادب کے ساتھ ساتھ علمی اور تحقیقی محنت کے ساتھ ساتھ اپنے اسلاف کی عقیدت اور ادب، اس سے اس کی شان تحقیق میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ بزرگان سلف کا ادب چھوڑ کر جو تحقیق کی جائے، اس میں لغزش اور غلط فہمی کا بڑا خطرہ ہے۔ جنہوں نے بغیر نقطے کے قرآن کی تفسیر لکھ لی تو کوئی معمولی لوگ تو نہیں تھے، اور ان کی زیانت کوئی معمولی تو نہیں تھی۔ بغیر نقطے کے تو ہم ایک جملہ مثلا لکھنا مشکل ہوتا ہے، پوری تفسیر لکھ دی۔ لیکن کہیں ان سے چوک ہو گئی، کہیں ان سے بے ادبی ہو گئی، کہیں ان سے بے ادبی ہو گئی، کہیں وہ اس جوہر سے محروم ہو گئے۔ ٹھیک ہے نا، اسلف سے اعتماد اور ان کی عظمت، ان کا ادب، اس سے ان سے چوک ہو گئی، ٹھوکر کھا گئے۔ لباس میں تکلف کی پابندی نکمبا اور پس حوصلے کی علامت ہے۔ لباس میں تکلف کی پابندی نکمبا اور پس حوصلے کی علامت۔ فرمایا جب کسی کو دیکھتا ہوں کہ لباس میں تکلف کا پابند ہے، دو چیزوں پر استدلال کرتا ہوں۔ اول یہ کہ وہ نکمبا آدمی، کام میں مشغول رہنے والا، اس کا پابند نہیں ہو سکتا۔ دوسرا یہ کہ پست حوصلہ ہے، اس کے سامنے کوئی بڑا مقصد نہیں، اگر وہ ہوتا تو اس میں لگ کر اپنا اوقات ضائع نہ کرتا۔ گنگوہ میں حضرت حسین علی، ایک متقی بزرگ تھے، حافظ حسین علی، گنگوہ کی لال مسجد میں امام تھے۔ گنگوہ کی لال مسجد میں امام تھے، بچوں کے معلم تھے۔ ان کی بزرگوں کے لیے تو حضرت گنگوئی کی یہ شہادت کافی ہے کہ ایک مرتبہ کسی گاؤں کے لوگوں نے ان کو اپنے یہاں لے جانا چاہا، تو انہوں نے کہا کہ میں حضرت گنگوئی کا خادم ہوں، اپنے معاملے میں خود مختار نہیں، حضرت سے اجازت لے لو چلا جاؤں گا۔ ان لوگوں نے حضرت گنگوئی سے اجازت چاہی تو حضرت نے فرمایا واہ میاں واہ، گنگوہا میں ایک ہی تو مسلمان ہے، وہ بھی تمہیں دے دوں۔ گنگوہا میں ایک ہی تو مسلمان ہے، وہ تمہیں دے دوں۔ اور وہ مسلمان بھی کیسا تھا؟ کہا اپنے معاملے میں میں غیر مختار ہوں، مجھے اختیار غیر اختیار نہیں ہے، اور میں نے حضرت گنگوئی کے اپنے آپ کو سپرد کیا ہوا ہے، جیسے وہ کہیں گے چلا جاؤں گا۔ واہ میاں واہ، ان کے تقوی اور خشیت کا یہ حال تھا کہ بعض اوقات کسی کوتاہی پر بچوں کو مارنے کی نوبت آ جاتی، پھر یہ سوچتے تھے کہ شاید مجھ سے کچھ زیادتی ہو گئی، تو ان بچوں کو بلا کر کہتے کہ ہم نے تمہیں مارا ہے، تم ہمیں مار لو۔ خشیت ایسی تھی، اللہ کا ڈر ایسا تھا، بدلہ لے لو۔ بعض شریف بچے مارنے کے لیے تیار بھی ہو جاتے تھے، یہ بھی تو پوری مخلوق ہے یاجوج ماجوج کی، مارنے کے لیے بھی تیار ہو جاتے تھے۔ حضرت نے فرمایا جب مجھے ان کے اس معاملے کی خبر ہوئی تو میں نے کہا ان کے اس عمل کا منشا خوف خدا اور خشیت ہے، جو انسان کے لیے بہترین سرمایہ ہے، مگر اس طرز عمل سے بچوں کی تربیت خراب ہو جائے گی، وہ بے ادب ہو جائیں گے۔ اچھی صورت یہ ہے کہ اول تو مارنے کے وقت اس کا پورا خیال رکھیں کہ حد اور ضرورت سے تجاوز نہ ہو، پھر دوسرے وقت ان کے ساتھ ایسا شفقت اور محبت کا برتاؤ کریں کہ وہ خوش ہو جائیں۔ پہلے حدود کا خیال رکھا جائے، زیادتی نہ ہو، نا انصافی نہ ہو، نفسانیت نہ آئے، غصے کی کیفیت نہ ہو، محض تربیت پیش نظر ہو، اور دوسرا ہی کہ دوسرے وقت میں پھر اس کی دلجوئی بھی کریں، پھر اس کی دلجوئی بھی کریں اور اسے خوش بھی کریں۔ مہمان کافر کا اکرام اور دینی نقصان سے احتیاط۔ ارشاد فرمایا مسٹر گاندھی بھی میرے پاس آئے، مسٹر گاندھی اندر گاندھی نہیں نہیں اس سے پہلے والے مسٹر گاندھی، کیا نام تھا؟ ہاں پہلے والے تھے، میرے پاس آئے تو میں ان کا بھی اکرام کروں گا، مگر ایک شرط ضرور لگاؤں گا کہ اپنے خیالات کی تبلیغ کرنے کے یہاں موقع نہیں دیا جائے گا۔ اس لیے اگر دنیا دار لوگوں کو اپنے ہاں بلایا جائے تو اکرام ضرور کریں، لیکن اسٹیج دیتے ہوئے ذرا احتیاط کریں، اسٹیج دیتے ہوئے احتیاط کریں، ٹھیک ہے نا؟ اگر مجمع سارا وہاں علماء کا ہے، صلحاء کا ہے، طلباء کا ہے، تو پھر انہیں اسٹیج دیتے ہی ذرا احتیاط کر۔ دیکھیں بھائی، کوئی ایسی بات نہ کہہ دیں جو کل دوسروں کے لیے حجت بن جائے کہ ان کے اسٹیج پہ یہ بات کہی تھی، وہاں اتنے حضرات بھی موجود تھے، ٹھیک ہے نا؟ اس میں پھر احتیاط کریں، اکرام ضرور کریں، خیال ضرور رکھیں، مروت سے پیش آئیں۔ فرمایا ہر طبقے میں رسوم غالب آ جاتی ہے اور حقائق مستور ہو جاتی ہے، حقائق چھپ جاتے ہیں اور رسوم غالب آ جاتی ہے۔ تصوف کے راستے میں بھی کچھ ایسا ہی ہوا، تصوف اور سلوک میں بھی۔ سلوک اور تصوف کا اصل مقصد اذکار میں مشغولیت نہیں تھی. یہ چیزیں تو معین اور مقصود معین ضرور ہیں، مگر اصل مقصود اعمال باطنا کی اصلاح تھی. اب سمجھتے ہیں بس ہمیں تسبیحات مل گئی تو اسی کا نام تصوف ہے، اصل مقصود نہیں. یہ تو معین ہے، باطن کی اصل اصلاح مقصود ہے. یہاں اخلاص آ جائے، یہاں سے ریا ختم ہو جائے، یہاں سے تکبر ختم ہو جائے، یہاں سے دنیا پرستی ختم ہو جائے، یہاں سے کینہ بغض حسد ختم ہو جائے. اصل مقصد تو ان رذائل سے حفاظت اور نجات تھی، اور باطنی صفات کا حصول تھا. تقوی آ جائے، اخلاص آ جائے، زہد آ جائے، ہاں صبر آ جائے، شکر آ جائے، اصل چیز یہ. تو تصوف اور سلوک سے اصل مقصد یہ ہے. جب تک وہ نہ ہو ادوار ان میں اشغال پورا نفع نہیں ہوتا، بلکہ بعض اوقات عجب اور کبر میں مبتلا ہونے کے سبب مضر بھی ہو جاتا. ذکر کر رہا ہے، تسبیحات کر رہا ہے اور خوب وظائف کر رہا ہے، اور باطن کی اصلاح نہیں تو بس اوقات عجوب میں مبتلا ہوتا ہے. بزرگ ہے نہیں لیکن اپنی بزرگی پر عجوب میں مبتلا ہے، تکبر میں مبتلا ہے. فرما اگر کوئی اصلاح اعمال باطنا کے طریقے کو تصوف کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے تو ان کو دیکھ کر انسان اپنی اصلاح کر سکتا ہے، مگر بڑوں کی ضرورت تو بڑی ضرورت تو جواب یہ ہے کہ بدن انسانی امراض کے معالجات کی طب کی ڈاکٹروں سے آدمی شفا نہیں حاصل کرتا جب تک کہ ڈاکٹر نہ ہو. محض جسمانی صحت کے لیے کتابوں پہ لکھے نسخے کافی نہیں، اور ان نسخوں کے مطالعہ کرنے سے دوا لینے سے کام نہیں بنتا. کسی طبیب کے پاس جانا پڑتا ہے، اس کی رہنمائی میں رہنا پڑتا ہے، پھر فائدہ ہوتا ہے. بس اوقات ایک ہی نسخہ ہے لیکن دونوں کے مزاج میں فرق ہے، ایک کے لیے مفید ہے، ایک کے لیے نقصان دہ. نسخہ ایک ہی ہے. طبیب ڈاکٹر کے دو ہی کام ہیں، تشخیص مرض اور تجویز دوا، مگر اس باطنی طبیب کو تیسرا کام بھی کرنا پڑتا ہے کہ بے خبر نواقف مریض جو اپنے کو تندرست سمجھ رہا ہے اس کو اس کی بیماری کو متربع کرنا. جسمانی ڈاکٹر کے دو ہی کام ہوتے ہیں، طبیب کے دو ہی کام ہوتے ہیں، مرض کی تشخیص، دوا کی تجویز. مگر روحانی طبیب کی تیسری ذمہ داری بھی ہوتی ہے کہ نواقف مریض جو اپنے کو تندرست سمجھ رہا ہے اس کو اس بیماری پر متنبی بھی کرے. آج کل کثرت سے اسی کی صورت حال ہے کہ کتابوں کے عموم اور غفلت کے اسباب کثیرہ جمع ہونے کے سبب عام طور پر اپنے امراض باطنہ کی طرف دھیان ہی نہیں ہوتا. عوام تو کیا کہنا، خاص علماء بھی بکثرت اس میں مبتلا ہیں. اپنے امراض باطنہ پر تنبہ صرف بزرگوں کی صحبت سے اور ان کی کتابیں دیکھنے سے یا پھر مربی کی تنبیہ کرنے سے ہوتا ہے، اس سے پھر پیدا ہوگا. اللہ رب العزت عمل کی توفیق نصیب فرما دے. بھائی بڑوں کی باتیں پڑھتے رہا کرو، اور کبھی کبھی اپنے بزرگوں کی کتابیں اصلاح کے نیت سے پڑھا کرو. ان کے ملفوظات پڑھ لیے، ان کے سوانے پڑھ لیے، ٹھیک ہے نا، ان کی زندگیاں پڑھ لی، بہت فائدہ ہوتا. ہم تو کہتے ہیں پہلے یہ پڑھنا چاہیے، پھر اس کے بعد صحابہ کی زندگی پڑھنی چاہیے، اور پھر اس کے بعد سیرت پڑھنی چاہیے، اور پھر اس کے بعد تفسیر پڑھنی چاہیے، حدیث پڑھنی چاہیے. جیسے آدمی طبیب کے پاس جاتا ہے تو پہلے وہ کیا دیتا ہے، گھاس پھوس دیتا ہے، آخر میں جا کر گاؤ زبان دیتا ہے. یہ نہیں جواہرات سے بنی ہوئی چیز آخر میں دیتا ہے تاکہ معدہ صحیح ہو جائے، جگر صحیح کام کر رہا ہو، تاکہ یہ سب چیزیں برداشت ہو سکے، اس کا نفع پورا ہو. چیز بہت قیمتی ہے، پورا نفع حاصل کرنے کے لیے پہلے زمین سازگار کرنی پڑتی، پھر پورا فائدہ ہوتا. سبحانك اللهم بحمدك نشهد ان لا اله الا الله نستغفرك ونتوب اليك.